پہاڑ اتنا ہے کہ قرآن خود کہتا ہے کہ پہاڑ بھی اس کی خشیت سے ریزا ریزا ہو جاتا ہے. تو کیا یہ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت نہیں کہ آپ نے علیہ السلام کے علی سے لے کر بناس کے سین تک سارے قرآن کو اپنے سینے میں جمع کر لیا. اور یہ آپ کے لیے ایک اور احکام کے تحت یہ معاملہ ہوا کہ محبوب ہم نے اس قرآن کو ثقیل بنایا, کیونکہ ہمارا ایک کلام انتہائی بھاری بھرکم ہے, اس کے روب کو کوئی شے برداشت نہیں کر سکتی. لیکن علم نشرح اللہ کا صدرک, لیکن ہم نے ہی اس کے نزول کو تیرے لیے آسان کر دیا اور اس کے بار کو ختم کر کے تیرے سینے کو کشادہ کر دیا. علم نشرح اللہ کا صدرک, ہم نے تیرے سینے کو کشادہ کر دیا. تو یہ ثبوت بھی جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں اس تابعی کے قول کا, یہ بھی اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ یہ سورہ مبارکہ اتنی اہم ہے کہ 4 سال تک متواتر اس کا نزول ہوتا رہا. ایسا نہیں کہ جناب ایک ہی مہینے میں یہ سورت ختم ہو گئی, بلکہ سورہ مائدہ میں اتنے اہم مسائل رکھے گئے کہ 6 ہجری میں نہیں ختم کر دیا گیا, 7 ہجری میں نہیں ختم کر دیا گیا, بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال مبارک سے چند مہینے تک یہ سورت جاری رہی. تو آپ اندازہ لگائیے اس سورت کو طویل رکھا اس لیے گیا کہ 6 ہجری سے لے کر 10 ہجری تک کے درمیان کے جتنے اہم احکام ہیں سب کے سب سورہ المائدہ کے اندر آ جائیں. تو یہ سورہ مبارکہ کی گویا کہ ایک بڑی فضیلت ہے. آئیے ہم تھوڑا چلتے ہیں اس طرف کہ اس میں کن مضامین پر بحث کی گئی ہے اور کس قسم کے مضامین سورہ المائدہ کے اندر آئے ہیں, تاکہ اس کا ایک لب لبات اور اس کا خلاصہ ہمارے ذہنوں میں مستحضر ہو جائے اور موجود ہو جائے, تاکہ پھر اس کے تحت ہم سورہ المائدہ کی تشریح اور تفسیر, اس کے ترجمے اور اس کی تلاوت کی طرف ہم چل سکیں. سورہ المائدہ کی ابتدائی آیات میں, یعنی آیت نمبر 1 سے لے کر 5 تک کے اندر, اللہ رب العزت نے مومنوں کو یہ ارشاد فرمایا کہ جو تم نے مجھ سے عہد کیا ہے اس عہد کو پورا کرو. پھر اس کے بعد حرمت والے مہینے جس طرح کہ ذوالحج, ذیقعد, محرم اور رجب, اس مہینوں کی حرمت کو بیان کیا گیا. یہ 4 مہینے 12 مہینوں اسلامی کے اندر جو حرمت والے مہینے ہیں کہ جس کے درمیان قتال اور گویا کہ ایک دوسرے کے ساتھ تان و تشنیع والا معاملہ کرنا حرام قرار دے دیا گیا ہے, یہ 4 مہینے جس کو حرمت والے مہینے کہا گیا ہے اس کی حرمت کو بیان کیا گیا. پھر اللہ رب العزت نے اسی آیت نمبر 1 سے لے کر 5 کے درمیان جو المائدہ کی ابتدا میں چل رہی ہے, اس کا لب لباب پھر ایک ایک لفظ کی تشریح انشاءاللہ کریں گے, اس میں اللہ رب العزت نے اپنی نشانیوں کی تعظیم کا حکم عطا فرمایا کہ اہل ایمان وہ ہیں جو ہمارے شعائر کی تعظیم کریں, ہماری نشانیوں کی تعظیم کریں. اور وہ نشانیوں کیا تھی؟ تو یہاں پر سورہ المائدہ کے اندر یہی ہے کہ جناب وہ نشانیاں وہ جانور ہیں جس کو حجاج کرام ہدی کے طور پر منا میں لے جاتے ہیں اور رمی جمار کے بعد, جمرات پر رمی کرنے کے بعد جس کو نہر کرتے ہیں اور ذبح کرتے ہیں. تو وہ جو اللہ کی بارگاہ میں ہدی کے طور پر حاجی احرام کی حالت میں لے جاتا ہے, رب کریم نے ان جانوروں کو اپنی نشانی قرار دیا. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں, مجھے بتائیے کہ جناب یہ تو سنت حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی کہ آپ نے اپنے صاحب زادے کو وہاں پر ذبح کرنے کا ارادہ فرمایا, تو اللہ رب العزت نے اسے گویا کہ فدیہ عظیم کے تحت جانوروں میں منتقل فرما دیا. پھر ان جانوروں کو حالت احرام میں جو لے کر حاجی وہاں پر پہنچتا ہے, اس جانور کو اپنی نشانی قرار دیا, اپنی توحید کی نشانی قرار دیا, اپنے ذات کی نشانی قرار دیا. تو جو جانور اللہ کے نبیوں کے طریقے سے مس ہو جاتے ہیں وہ بھی خدا کی نشانیاں بن جاتے ہیں. تو حضرات انبیاء اکرام کے مزارات اور آپ کا وجود خدا کی نشانی کیسے نہیں ہو سکتا؟ تو یقیناً, اور اسی طرح اس جانور سے بڑا رتبہ تو حضرات اولیاء اکرام کا ہے, تو یقیناً ان کے مزارات بھی شاعر اللہ میں داخل ہیں. تو لہذا یہاں سے جہاں پر شاعر اللہ کا حکم ہوا ہے کہ جناب قرآن میں سورہ حج کے اندر دیگر اور دوسرے مقامات پر بھی ذکر ہوا ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, کہ جو ہماری نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے, اور نشانی جو ہوتی وہ ذات کا غیر ہوتی ہے, عین ذات نہیں ہوتی. مثلاً یہ مسجد ہے, اگر باہر ایک بورڈ لگا ہو کہ مسجد حبیبیہ یہاں پر واقع ہے, تو وہ ایرو کا نشان یا وہ علامت عین مسجد نہیں, عین مسجد یہ ہے, وہ اس طرف دعوت دینے والا ہے, وہ اس طرف اشارہ کرنے والا ہے. تو جو نشانی ہوتی ہے وہ ذات کا غیر ہوتی ہے. تو اب اگر خدا کے علاوہ اس کے محبوبوں کی تعظیم شرک ہوتی اور حرام ہوتی, تو رب کریم کبھی یہ نہ کہتا کہ صرف میری ہی تعظیم کرو اور کسی کی تعظیم نہ کرو, بلکہ فرمایا جو چیز میری نشانی ہے مومن اس کی تعظیم کرتے ہیں, اور جو اس کی تعظیم کرتا ہے فَإِنَّهَا مِن تَقْبَى الْقُلُوبِ, اسی کے دل کو ہم اپنی پرہیزگاری کے لیے چن لیتے ہیں. تو پتا چلا کہ تعظیم شریعت مطہرہ میں شرک نہیں, اولیاء اکرام کی تعظیم، ان کے مزارات کی تعظیم، حضرات انبیاء اکرام کی تعظیم، ان کے نام پر انگوٹھے چوم لینا، ان کے نام پر قیام کرنا، ان کے مزارات پر باوضو حاضر ہونا، ان کے آستانوں پر جوتے اتار کرانا، ان کے آستانوں پر ہاتھ باندھ کرانا، تو یہ تمام چیزیں جو تعظیم کی ہے، دراصل یہ تعظیم خدا کی تعظیم ہے، اس لیے کہ یہ خدا کی نشانیاں ہیں، یہ خدا کی نشانیاں ہیں۔ تو ابتدا کے اندر اللہ رب العزت نے گویا کہ اسی چیز کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد پھر اگر ہم آگے چلیں تو سورہ المائدہ میں چھ آیت نمبر 6 سے لے کر آیت نمبر 13 تک کا جو نزول ہے، اس میں سب سے پہلی چیز وضو کی فرضیت ہے۔ وضو کی فرضیت کے احکام اترے ہیں حالت عذر میں کہ وضو کا پانی دستیاب نہ ہو اور وضو کا پانی اس بندے کو نہ مل سکے، تب علماء ربانین نے اس مسئلے کو بیان کیا قرآن کریم اس آیت کریمہ کے اخذ سے کہ جناب پھر اس پر تیمم ہے۔ اگر ایسا ہے کہ وضو بھی اس کے پاس، پانی بھی موجود ہے وضو کے لیے، لیکن سخت سردی ہے اور اسے بخار ہے، اگر وہ گویا کہ وضو کرتا ہے تو اس کا بخار بڑھ جائے گا، شدت بڑھ جائے گی، یا اس کے جسم پر جناب زخم ہے، اگر اس پر پانی ڈالتا ہے تو وہ گویا کہ زخم بڑھ جائے گا، یا ایسا ہے کہ جناب اتنی سخت سردی ہے کہ اگر اس سے وضو کرتا ہے تو اس کا کوئی جسم شل ہو جائے گا، تو گویا کہ فتویٰ دیا گیا اس آیت کریمہ کے تحت کہ یا تو جب پانی نہ ملے یا طبعی عذر پایا جائے تو اس صورت میں تیمم کیا جائے گا، اور تیمم وضو کا نائب ہے، قائم مقام ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر امام تیمم سے ہے تو وضو والا اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے، اور ایک تیمم کے ساتھ بندہ کئی فرائض ادا کر سکتا ہے، کئی نوافل ادا کر سکتا ہے، بشرطے کہ وہ چیز نہ پائی جائے جو چیز وضو کو توڑ دیتی ہے۔ تو جو چیز وضو کو توڑے گی وہی چیز تیمم کو توڑنے والی ہوگی۔ تو یہاں پر گویا کہ ابتدا میں آیت نمبر 6 سے 13 کے درمیان وضو کی فرضیت ہے، اور اسی کے ساتھ اللہ رب العزت نے تیمم کی فرضیت بیان فرمائی ہے۔ وضو کے اندر چار فرض ہیں، چہرے کو دھونا، یعنی جہاں سے بال اگتے ہیں، اب جس کے جناب بال ہی وہاں سے نہ ہو تو فرمایا کہ جناب اس بات سے ادراک کیا جائے جو جگہ پیشانی کی انتہا ہوتی ہے اور جہاں سے بال اگنے کا اطلاق کیا جاتا ہے، وہاں سے لے کر اس تھوڑی تک، زقن تک، یعنی جو ہونٹوں کے نیچے واقع ہے، اور ایک کان کی لو سے، ایک کان کے ساتھ جو ایک چھوٹا سا ٹکڑا جس کو کان کی لو کہا جاتا ہے، اس کان کی لو سے لے کر اس کان کے لو تک، اس پورے منہ کے اندر ذرہ بھر بھی بال کے برابر بھی کوئی حصہ خشک رہ گیا تو وضو نہیں ہوگا، اس لیے کہ چہرہ دھونا فرض ہے۔ اچھا بھی کسی کی داڑھی اتنی گھنی ہے کہ جناب وہ اپنی ٹھولی تک پانی نہیں پہنچا سکتا، اور واقعی میں دیکھنے سے پتا چلتا ہے کہ بڑی گھنگریالو داڑھی ہے یا بڑی سخت داڑھی ہے، بال بڑے سخت ہیں، تو صرف اگر وہ بال کا ظاہری حصہ دھو لے گا تو اس کا فرض ادا ہو جائے، لیکن اگر ایسی داڑھی ہے کہ اندر کی جلد نظر آتی ہے تو اندر جلد تک اسے گویا کہ پانی پہنچانا اس کا فرض ہے۔ تو یہ پہلا فرض ہے۔ دوسرا فرض یہ ہے کہ ہاتھ کو دھویا جائے کوہنیوں تک، اور اس میں یہ خیال کیا جائے کہ اس حصے کے درمیان کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے، چاہے وہ بال کے برابر کے مانند ہو۔ تیسرا فرض ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا، پورے سر کا مسح کر لیا جائے تو مستحب ہے، لیکن اگر کسی نے صرف ہاتھ ڈبو کر اپنے سر پر اس طرح پھیر لیا اور وہ آدھے سر تک آ گیا تو جناب اس کا مسح ہو گیا، فرض ادا ہو جائے گا۔ اور چوتھا فرض ہے پاؤں کو دھونا ٹخنے تک، یعنی پاؤں کے پنجے سے اوپر جو ہڈی ہے، اس جہاں تک یہ ہڈی ختم نہیں ہوتی، یہ پورا حصہ گویا کہ اس دھونے کے اندر فرض قرار پاتا ہے۔ تو یہ چار فرض اس میں بیان کیے گئے، نیت اس میں فرض نہیں، لیکن تیمم اور وضو میں یہ فرض ہے کہ تیمم کے اندر نیت فرض ہے، نیت نہیں کرے گا تو تیمم نہیں ہوگا۔ اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ زمین کی جنس سے کوئی چیز، جس طرح کی دھول، مٹی یا جناب چونا، جو زمین المختصری کے جو چیزیں زمین سے تعلق رکھتی ہے، پتھر کہ جس کے اوپر گرد موجود ہو، اس کے اوپر دو ضربے ماری جائیں اور اس کے بعد ان دونوں انگوٹھے کے سر کو ایک دوسرے کے ساتھ مار دیا جائے تاکہ جو مٹی لگی ہے وہ گر جائے، اور اس کے بعد اس کو اپنے چہرے پر پھیر دیا جائے، اور اس کے بعد دوبارہ ضرب لگائیں، اور ضرب لگانے کے بعد اپنے اس ہاتھ کا جو ظاہری حصہ ہے اس کو اپنے باطنی حصے کی انگلی پر رکھتے ہوئے ایک دفعہ یوں لے جا کر، یعنی اس کے دائیں پشت کی طرف سے لے جا کر، اور پھر اس کے بعد اس کے ظاہری پشت سے نکال دیا جائے۔ تو یہ دو اس کے اہم رکن ہیں، اس کے درمیان سر کا مسا نہیں ہے، پاؤں کا کوئی مسا نہیں ہے۔ تو یہ دو چیزیں نیت کے ساتھ جب ہوتی ہے تو تیمم واقع ہو جاتا ہے، کہ جس وقت شدت سردی ہو یا پانی اس بندے کو دستیاب نہ ہو یا پانی تو اس کے ساتھ ہو سفر میں اس کے دوست کے پاس، وہ اگر یہ سوچے کہ جناب میں اگر اسے پانی مانگ لوں تو یہ مجھے دے دے گا، تو اب اس پر وضو نہیں ہوگا، اسے پانی طلب کرنا پڑے گا. لیکن اگر وہ پانی کا تقاضا کرنا چاہے اور اسے یہ پتا ہے کہ جناب یہ پانی نہیں دے گا تو اس صورت میں وہ تیمم کرے گا. لیکن یہ ہے کہ جناب سخت سردی ہے اور پھر بھی بندہ پانی کی جستجو میں لگ جائے تو یہ اس کا مکلف نہیں تھا، اس پر یہ ضروری نہیں تھا. سخت سردی چل رہی ہے اور گرم پانی اسے دستیاب نہیں ہے، فجر کی نماز کا گویا کہ وقت ہے. یہاں پر ایک مسئلہ میں یہ بھی عرض کر دوں کہ تیمم کن چیزوں میں کیا جائے گا اور کن چیزوں میں نہیں کیا جائے گا، اس کی تشریح بھی واضح ہو جائے. تیمم اس نماز کے لیے کیا جائے گا جس کا بدل نہیں، جیسا عید کی نماز اگر قضا ہو جائے تو اس کا کوئی بدل نہیں. جنازہ اگر جنازے کی نماز قضا ہو جائے تو اس کا کوئی بدل نہیں. تو ان دو نمازوں کے لیے رخصت ہے کہ بندہ آیا اور عید کی نماز جا رہی تھی، پانی بھی موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، اگر وہ وضو کرتا ہے تو عید کی نماز چلی جائے گی. تو اس وقت وہ صرف اس طریقے سے تیمم کر کے عید کی نماز میں شامل ہو جائے. اسی طرح جنازہ آیا اور جنازے میں یہ ولی نہیں ہے، ولی کوئی اور ہے جنازے کا. ولی ہونا یہ ہے کہ جناب جب تک ولی نہیں آئے گا تو جنازہ تکمیل پر نہیں پہنچے گا، جب تک ولی، اور ولی جنازہ پڑھ لے گا تو سب کی طرف سے جنازہ ہو جائے گا. اب یہ جنازے کا ولی نہیں، ولی سے مراد بیٹا، یا مرنے والا اس کا بیٹا ہے تو یہ باپ ہے، یا جناب مرنے والا والد ہے تو یہ اس کا بیٹا ہے، یا قریبی کوئی رشتہ دار ہے تو یہ اس کے ولی قرار پائیں گے، جس کو حق ہویا کہ اس کا نافذ ہو. لہذا امام بھی اگر نماز پڑھائے گا تو اسے ولی کی اجازت لینی پڑے گی، اس لیے کہ اختیار جنازے کا ولی کے پاس ہوتا ہے. اب یہ ولی بھی نہیں ہے لیکن جنازہ آ گیا ہے، اب اگر یہ جنازہ کے لیے وضو کرتا ہے تو نماز جنازہ ختم ہو جاتی ہے. تو اس وقت شریعت مطہرہ نے اس کو حکم دیا کہ تیمم کرے، اس لیے کہ جناب جنازے کا نعم البدل کچھ نہیں ہے، یعنی جنازہ اگر قضا ہو جاتا ہے تو پھر اس کی قضا کوئی نہیں ہے، جنازہ اگر چھوٹ جاتا ہے تو دوبارہ اس کو نہیں پڑھا جائے گا ولی نے اگر پڑھ لیا ہے. لیکن ہاں فجر کی نماز ہے یا ظہر کی نماز ہے یا جمعے کی نماز ہے، جمعے کی نماز کا وقت ہے اور امام صاحب جمعہ ختم کر رہے ہیں اور اگر یہ وضو کرتا ہے تو جمعہ جاتا ہے تو کیا ابھی تیمم کرے؟ علماء نے فرمایا نہیں، تیمم نہیں کرے گا، وہ وضو ہی کرے گا، کا جمعہ چلا دیا تو کا ظہر ادا کرے. اس لیے کہ جناب جمعے کا نعم البدل ظہر ہے تو وہ چار رکعت ظہر ادا کرے. اسی طرح جناب کوئی نماز جا رہی ہے، نماز کا وقت جا رہا ہے، اب اگر کوئی وہ وضو کرتا ہے تو نماز کا وقت چلا جائے گا تو کیا وہ تیمم کرے؟ فرمایا نہیں، نماز کا نعم البدل یہ ہے کہ جب اس کا وقت چلا گیا تو قضا تو اس کو پڑھا جا سکتا ہے، لیکن عید اور جنازے میں یہ چیز نہیں ہے. تو لہذا عید اور جنازے کو اس سے استثنا رکھا گیا ہے کہ جناب وہ تیمم اس صورت میں کرے گا لیکن عام نمازوں کے لیے وہ تیمم نہیں کرے گا. تو اس میں آیت نمبر 6 سے لے کر آیت نمبر 13 تک کے اندر وضو کی فرضیت اور تیمم کے احکام کو نازل کیا گیا ہے. میں یہاں پر کیونکہ جس طرح میں کمزور آدمی ہوں یہاں پر یہ حدیث پاک پیش کرتا ہوں، بخاری شریف کے اندر موجود ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ایک قافلے میں تشریف لے جا رہے تھے، سخت سردی تھی، ایک صحابی کو بخار بھی آ گیا. اب انہیں سونے کی حالت میں غسل بھی ان پر گویا کہ فرض ہوا، جنبی ہو گئے. اب صحابہ میں آپس میں مباحثہ ہوا کہ جناب یہ غسل کریں گے یا تیمم کر کے نماز پڑھیں گے، کیا کریں گے، انہیں تیمم کرنے کہا جائے یا انہیں غسل کرنے دیا جائے؟ تو انہوں نے کہا کہ جناب نہیں، یہ غسل ہی کریں گے. تو کہا بیمار ہے؟ تو کہا نہیں جناب، غسل ہی کریں گے. انہوں نے غسل کیا، وہ انتقال کر گیا، مرض بڑھ گیا، انتقال کر گیا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب بات پہنچی تو سرکار نے فرمایا تم نے اپنے بھائی کو مار دیا، دین آسان ہے، اس کو آسانی سے لو، جب اس سے سختی سے لو گے یہ تم پر نافذ ہو جائے گا، تم عمل نہیں کر سکو. تو فرمایا دین و یسر، اور سرکار نے فرمایا میں رخصت کو پسند کرتا ہوں. صحابہ نے عرض کی کہ حضور ہم روزہ رکھنا چاہتے ہیں، سرکار نے فرمایا رمضان کے روزے رکھو. کہ حضور اس کے علاوہ رکھنا چاہتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا نہیں. کہ حضور اجازت دے دی؟ سرکار نے فرمایا ایک روزہ رکھ لینا. تو کہ حضور اور دل چاہتا روزہ رکھنے کے لیے؟ سرکار نے فرمایا نہیں. کہ حضور اجازت دے دیجیے؟ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے، ایام بیعت کے روزے رکھ لینا. اس کے علاوہ سرکار نے اجازت مرحمت نہیں فرمائی. لیکن خود سرکار سال کے روزے رکھ رہے ہیں، جگہ صحابہ روزے رکھ رہے ہیں، تاکہ عوام اور خواص میں فرق ہو جائے، تاکہ عوام اور خواص میں فرق ہو جائے، نا تمام تمام میں فرق ہو جائے، طاقتور اور غیر طاقتور میں فرق ہو جائے، تاکہ عوام دین سے بدزن نہ ہو اور سہولت کے ساتھ مسئلہ نافذ کر سکے. اس لیے ایک عالم کو بھی ضروری ہے اور ایک جاننے والے پر بھی لازم ہوتا ہے کہ جب وہ عوام کے سامنے مسئلہ بیان کرے تو رخصت کا پہلو بیان کرے کہ جس پر وہ آسانی سے دین پر عمل پیرا ہو، یعنی کہ اس میں تقوی اور اتنے معاملات اس میں شامل کر دے کہ وہ کہے کہ جناب میں تو یہ عمل کر ہی نہیں سکتا. پہلے آپ اس کو رخصت کی دعوت دیں کہ جب اس شریعت مطہرہ سے اسے محبت ہو جائے، اس معاملے سے محبت ہو جائے، تو خدا اسے خود توفیق دے دے گا کہ اس میں جو احسن پہلو ہے وہ اس طرف آ سکے گا. تو عوام کے لیے رخصت کا پہلو بیان کیا جائے، اس میں شریعت مطہرہ نے یہاں پر یہ مسئلہ رکھا ہے کہ شدید سردی ہو تو جناب وہ تیمم کر سکتا ہے اور بعد میں وہ نماز ادا کر لے. تو آیت نمبر 6 سے لے کر 13 تک اس میں وضو اور تیمم کا ذکر ہے. اور میں ایک نفیس نقطہ گزشتہ جمعہ بھی یہاں پر عرض کر رہا تھا، وہ یہ ہے کہ دیکھیں نماز کی فرضیت کب ہوئی؟ جب سرکار معراج تشریف لے گئے، اور معراج پر جانے سے پہلے بھی سرکار نمازیں پڑھتے تھے فجر اور عصر کی. اب پانچ نمازوں کی تخصیص کب کر دی گئی؟ ہجرت سے پہلے. اور نماز کے ساتھ تیمم اور وضو کی فرضیت کب اتر رہی ہے؟ سن 7 ہجری 8 ہجری میں. تو ایک سال ہجرت کا اور 8 سال یہ، یعنی 9 سال تک مسلمانوں نے یقیناً وضو سے نماز پڑھی. یہ کون گمان کر سکتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بے وضو نماز پڑھی ہوگی؟ تو جناب نماز کی فرضیت نافذ ہو رہی ہے وضو کی آیت کے نزول سے 8 سال 7 سال 6 سال پہلے، اور صحابہ پڑھ رہے ہیں، سرکار نماز ادا کر رہے ہیں، اور وضو کی فرضیت آ رہی ہے، وضو کا حکم آ رہا ہے 6 سال 7 سال بعد. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ علماء نے مسکرا کر فرمایا تم سمجھے نہیں، مطلب یہ ہے کہ قرآن کا کام شریعت کو نافذ کرنا نہیں، شریعت کو مصطفیٰ نافذ کرتے ہیں. تو قرآن کیا کرتا ہے؟ تو کہا قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے، قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے. یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا منصب یہاں پر واضح ہوا کہ قرآن نے ابھی وضو کی فرضیت نہیں اتری لیکن سرکار نے پہلے سے وضو کرنے کا حکم دیا ہے. تو یہ میرے آقا کی شان ہے کہ رب کریم نے آپ کو شریعت مطہرہ میں اختیار عطا فرمایا کہ جس مسئلے کو چاہیں فرض کر دیں، جس مسئلے کو چاہیں منع فرما دیں. تو اب دیکھیے 6 7 8 ہجری کے قریب جا کر وضو کی فرضیت کی آیت اتر رہی ہے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پہلے بھی وضو کر کے گویا کہ احکام بیان فرما رہے ہیں. تو وہ کیا چیز تھی کہ جس سے سرکار نے اس بات کا ادراک کر لیا؟ تو وہ قرآن سے ہٹ کر وحی، کیونکہ صرف سرکار پر جو وحی کی گئی وہ قرآن نہیں، بلکہ قرآن سے ہٹ کر بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کی گئی ہے جو قرآن میں موجود نہیں، جس کو حدیث مبارکہ کہا جاتا ہے. جس طرح کہ قرآن کریم فرقان حمید نے خود بیان کیا ہے کہ وما کان لبشری ان یکلمہ اللہ الا وحیا، ہم اپنے محبوب سے جب کلام کرتے ہیں کس طرح کرتے ہیں؟ فرما وحیا، اشارے سے کرتے ہیں. فرما او من وراء حجاب، یا پردے کی آڑ میں کرتے ہیں. او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، یا پھر ہم فرشتے کو بھیج کر کرتے ہیں. تو یہاں پر اللہ نے سرکار سے کلام کرنے کے تین طریقے بیان کیے، ایک اشارے سے کہ کوئی نہیں سمجھ سکتا سرکار سمجھ جاتے ہیں، ایک پردے کی اوڑ میں یعنی بات سیدھا دل میں ڈال دی جاتی ہے کوئی اور نہیں سمجھ سکتا، تیسرا یہ ہے کہ فرشتے کو بھیج کر. تو تیسرا جو کلام اللہ بیان فرما رہا ہے کہ ہم اپنے محبوب سے تین طریقے سے کلام کرتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے، تیسرا طریقہ یہ کہ ہم فرشتے کو بھیج کر کرتے ہیں، تو وہ قرآن ہے. کیونکہ قرآن ہمیشہ جبریل لے کر آئے ہیں، کوئی ایسی آیت نہیں ہے جو جبریل کے واسطے کے بغیر سرکار پر اتر گئی ہو، قرآن پورا جبریل ہی لے کر آئے ہیں. قرآن کی وحی کو اللہ رب العزت نے تیسرے نمبر پر ذکر کیا کہ ہم جب اپنے محبوب سے بات کرتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ فرشتے کو بھیج کر بات کرتے ہیں، لیکن پہلے جو بات کرنے کے طریقے اللہ نے بیان فرمائے پردے کی اوڑ اور اشارے میں، یہ وہ اشارہ تھا کہ جو اللہ نے پہلے بتا دیا تھا کہ محبوب نماز پڑھنی ہے تو وضو بھی کرنا ہوگا، اب فرشتے کو بھیج کر اس کی تصدیق بیان کر دی گئی تاکہ وحی خفی کے ساتھ وحی جلی کا ثبوت ہو جائے. اور جو اشارے سے وحی کی جاتی ہے اور پردے کی اوڑ سے وحی کی جاتی ہے اس کو حدیث پاک کہا جاتا ہے، اور جو فرشتے کو بھیج کر وحی کی جاتی ہے اسے قرآن کہا جاتا ہے. تو یہ واضح ثبوت ہے کہ حدیث پاک صحابہ کی گڑی ہوئی نہیں، یہ امام بخاری کی گڑی ہوئی شے نہیں ہے، یہ وہ آیت کریمہ ہے جس کا اشارہ قرآن مجید فرقان حمید نے بڑے واضح طور پر گویا کہ مرحمت فرما دیا ہے. اور یہ ساری چیزیں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر موجود ہیں، جس طرح کے وضو کی فرضیت اور تیمم کا حکم ہے. انشاءاللہ آنے والے جمعے اس کی مزید تشریح آپ حضرات کی خدمت میں بیان کریں گے. چند اور مضامین ہے جو آج تو ہم نے آیت نمبر 6 سے لے کر 13 تک کا خلاصہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا ہے. انشاءاللہ آنے والے درس میں آیت نمبر 116 تک کا خلاصہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے، اور اس کے بعد جیسا جیسا موقع لگا اور ترجمے کے دوران جو جو اہم مراحل رہیں گے اور اہم مقامات رہیں گے تشریح طلب، انشاءاللہ وہاں پر علماء ربانین کے قول کے مطابق، صحابہ کے قول کے مطابق تفسیر بالحق کی جائے گی، تفسیر بالرائے نہیں کی جائے گی، اپنے مطلب سے ڈھکوسلا نہیں مارا جائے گا، وہی ترجمہ بیان کیا جائے گا جو سرکار نے فرمایا، جو صحابہ نے فرمایا، جو تابعین نے فرمایا اور جو علماء ربانین نے فرمایا. اس لیے کہ تفسیر بالرائے کفر ہے، اور تفسیر بالحق، یہ تفسیر بالقرآن، یہ تفسیر بالصحابہ، یہ تفسیر بالتابعین، یہ قرآن کو بیان کرنے کا طریقہ ہے. تو رب کریم ہمیں اسلاف کے قول کے تحت قرآن کی تشریح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلاف کے بیان کردہ اصول کے تحت قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے نفس کی شرارت اور اپنے مطلب سے قرآن کے معنی اور تراجم کرنے والی اس گندی عادت سے محفوظ فرمائے، اور جو مختصر سی گفتگو سورہ المائدہ سے متعلق کی گئی اللہ رب العزت اس گفتگو کے تحت ہمیں نجات خیر نصیب فرمائے، اور اس جمعے کی نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، کل قیامت کے دن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عظمیٰ سے اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو بہرمند فرمائے. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.